وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آمنت بالله صدق الله
اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر سہولت سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے بے شک جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے اور یہ جہنم ٹھکانے اور مقام کے اعتبار سے بدترین ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے اور یہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزاؤں میں جا کر ملے گا عذاب اس کے لیے قیامت کے دن دگنا چوگنا کیا جائے گا اور اس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر. ہاں مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو حسنات سے تبدیل کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور جو آدمی توبہ کر لے اور نیک اعمال اختیار کرے تو یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر رہا ہے, یہی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے صحیح توبہ کر رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باطل کاموں میں شریک نہیں ہوتے اور جب لفظ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو ان آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونچے درجات کا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو ٹھکانے اور مقام کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم رب کو نہ پکارتے، اور تم نے اس دین کو جھٹلایا تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں اور انہی کا بیان چل رہا ہے، اور میں روزانہ اس لیے بھی ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ایک نقشہ ہمارے سامنے آ جائے اور اللہ تعالی ہماری زندگی ان عباد الرحمن کے نقش قدم پر گزروا دے۔ آج جس آیت کا بیان ہونا ہے اس کا کچھ حصہ تو پیچھے گزر چکا، اور وہ آیت یہ ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی بالکل شرک نہیں کرتے، نہ شرک کی ذات کرتے ہیں، نہ شرک کی عبادت کرتے ہیں، نہ شرک کے لیے عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو شرک کے مشابہ ہو یا شرک تک پہنچانے والی ہو۔ جو چیز مفسی، جو چیز شرک ہے وہ تو ہے ہی کفر، لیکن جو چیز مفسی الی شرک ہو یا شرک کے مشابہ ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بدعت ہے، اور اللہ بنا میں رکھے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آدمی کو چل کر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اصل شرک اور اصل کفر تک نہ پہنچا دیں۔ اس لیے اپنی گفتگو کے اندر اور اپنے عقیدے کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی ایسی سوچ یا ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو توحید خالص کے خلاف۔ یہ تو کل بات بیان ہو چکی، اب آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، الرحمن کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی وہ قتل کا ارتکاب نہیں کرتے، کبھی بھی قاتل نہیں بنتے، کبھی بھی قاتل نہیں بنتے۔ یہاں تک کہ اگر دوسرا مسلمان، دوسرا بھائی ان کے اوپر حملہ کرے تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو حابیل نے قابیل کے ساتھ کیا تھا، اور قرآن مجید میں وہ ہے کہ حابیل نے کہا قابیل سے اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بواسطی یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو میرا پرور جو رب العالمین ہے۔ تو قتل ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جو تمام امتوں کے اندر ہمیشہ سے حرام ہی رہا، اور یہ بدترین گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے آج کل اس کی کثرت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کے معنی ہے جان، یہی فرمایا کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے، بلکہ یہ فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، یعنی مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اگر ذمی ہے اور مسلمانوں نے اس کی جان مال آبرو کی ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کو بھی قتل نہیں کرتے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جو بھی جاندار ہے اس کو بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں، جانوروں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس جانور سے نفع اٹھانا چاہیں یا آپ اس کے نقصان سے بچنا چاہیں. اگر آپ کسی جانور کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شریع طریقے سے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ معقول اللحم ہو، یعنی اس کے کھانے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو. اور اگر وہ جانور ایسا ہے جو معقول اللحم نہیں ہے، کھایا نہیں جاتا، مگر آپ نے کسی استعمال کرنی ہے تو بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور کو اپنے منافع کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے نہ مارے، بلکہ جلدی سے اس طریقے سے قتل کرے کہ جس میں اس کو تکلیف کم سے کم ہو. جیسا کہ عید الاضحیٰ کے ذبح کے اندر آپ کو احکام معلوم ہی ہیں. تو اگر کوئی جانور حرام ہے، یعنی اس کو کھانا حرام ہے، لیکن آپ اس کو کسی خارجی استعمال کے لیے، کسی دوائی وغیرہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ذبح کر کے استعمال کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو بھی آپ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تکلیف کے لیے، اس کو تکلیف سے بچنے کے لیے اس جانور کو قتل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے کہ حد الامکان اس کو تکلیف کم سے کم ہو. یہ اسلام کے احکام ہے کہ جو جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے. اور اگر کسی جانور کو اس طرح قتل کیا کہ نہ اس میں جلب منفعت تھی نہ دفع مضرت تھی، جلب منفعت آپ کو کچھ نفع بھی اس سے نہیں ہے، دفع مضرت کہ جناب نقصان بھی کوئی دور کرنا نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے، گناہ. آپ نے غدیل لے کے چڑیوں کو مارنا شروع کر دیا، ایک چڑیا گر گئی، دوسری گر گئی، نہ آپ نے کھانا ہے، نہ ذبح ہو رہا ہے، نہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے منع کیا ہے. بعض جانور ایسے ہیں جو موذی ہوتے ہیں، تو ان کو تو قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. چھپکلی ہے، اور جناب سانپ ہے، بچھو ہے، اور یہ ان کو کہا جا ملے قتل کر دو، ختم کر دو. لیکن یہ جو جانور کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ اس وقت جبکہ جلب منفعت ہو، یعنی آپ نے اس جانور سے کچھ نفع اٹھا، یا دفع مضرت ہو، یعنی آپ نے اس سے اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. عربی میں ذرا الفاظ آسان ہو جاتے ہیں، جلب منفعت یا دفع مضرت. آپ حضرات بھی کتنی عربی کو سمجھ ہی لیتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اگر نہ جلب منفعت ہے نہ دفع مضرت ہے، تو پھر آپ کے لیے جانوروں کو قتل کرنا ہی جائز نہیں ہے بلا وجہ. اور جب جانوروں کے اندر یہ حکم ہے، تو انسانوں کا تو بطریقہ اولا حکم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے بنو آدم کو عزت عطا کی ہے. چنانچہ انسان جو ہے وہ کوئی عام جانور نہیں ہے، بلکہ انسان انسان ہے. اور اگر کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ذمی ہو، وہ اس کو اگر آپ قتل کریں گے ناحق، تو بدترین گناہ ہے. اور سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی شخص نے کسی جان کو قتل کیا، یہ نہیں فرمایا مسلمان کو، بلکہ فرمایا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے، یعنی قصاص بھی نہیں تھا، نہ زمین میں کوئی فساد پھیلا رہا تھا، پھر اس کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک آدمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے تمام انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ ہے. ایک مرتبہ سنا کے اندر چار پانچ آدمیوں نے مل کر ایک لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور ہاتھوں کو چھوڑتے نہیں تھے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے پڑے, نکالو قاتلوں کو. قاتلوں کو بلا لیا, پکڑ لیا گیا. تو چار پانچ قاتل تھے جنہوں نے مل کر اس لڑکے کو قتل کیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان چاروں کو قتل کیا اور پھر یہ فرمایا کہ اگر سارے اہل صنعاء مل کر بھی ایک آدمی کو قتل کرتے میں ان سب کو قتل کرتے. لو اشترک اہل صنعاء لقتلتهم جميعا, عمر فاروق نے فرمایا. کیا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو نہ کیوں قتل کیا؟ چھ آدمی بھی مل کر اگر کسی ایک آدمی کو قتل کریں گے چھ کے چھ سے قتل کیا جائے. تو قرآن نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس, جو آدمی کسی جان کو بغیر جان کے قتل کرے, یعنی اعتکاف نہیں تھا اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, پھر آپ نے اس کو قتل کر دیا. اور فساد فل ارض, یا زمین میں وہ فساد بھی نہیں پھیلا رہا تھا, کیونکہ اگر کوئی دہشت گرد ہے فساد پھیلا رہا ہے اس کے لیے اب ڈاکو ہے اور قاتل ہے اور لوگوں کو جناب وہ مار رہا ہے تو اس کو تو قتل کرنے کی اسلامی حکومت کو اجازت ہے, یا اپنے دفاع میں کوئی آدمی اس کو قتل کر دے اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کیا یا بغیر فساد فی الارض کے قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جميعا, تو ایک آدمی کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے. اور آگے یہ فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے ایک انسان کو زندہ چھوڑ دیا تو اس کو اتنا ثواب ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا. ایک آدمی کو اگر آپ زندگی عطا کر دیں, مر رہا تھا مرنے کے قریب تھا, آپ نے اس کو بچایا اور آپ کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کی حفاظت کر دی, ڈاکٹر زبرات کے ثواب بہت حاصل کر سکتے ہیں اور بھی لوگ ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک کو زندہ کیا یعنی اس کی زندگی کی حفاظت کی, فکأنما احیا الناس جميعا, تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اب یہ سورہ مائدہ کی آیت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ایک جان کا قتل ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کا قتل, اور ایک جان کی حفاظت ایسی ہے جیسے تمام انسانوں کے جانوں کی حفاظت. یہ ہے گناہ اور ثواب, اور یہ تو ہے قتل نفس جان, اور جان تو عام ہے چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو ذمی کی ہو. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے ذمی کے اوپر ہاتھ ڈالا, اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اس حدیث سے پہلے کہ ذمی کو ذمی کہتے کیوں ہیں. ذمی کو ذمی اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کافر کی جو آپ کے دارالاسلام میں رہتا ہے جان مال آبرو کی حفاظت کرے. کافر جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی جان مال آبرو کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, مسلمانوں کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا تو قیامت کے دن اس ذمی کی طرف سے میں اس کا وکیل بنوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا, کافر ذمی کو قتل کیا, تو میں اس کی طرف سے اس ذمی کی طرف سے اس کا وکیل بنوں گا اور اس قاتل کو سزا دلواؤں گا. اللہ تعالیٰ کتنی جناب یہ تاکید ہے اسلام کے اندر. اور یہ تو ہے عام جان کا قتل, اور اگر مسلمان کو قتل کرے تو اس کا تو اتنا بڑا گناہ قرآن نے ذکر کیا کہ شاید کسی اور گناہ کا اتنا بڑا گناہ کی اتنی بڑی سزا ذکر نہیں کی گئی. سورۃ النساء میں فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس قاتل کی سزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ فرما اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کے قاتل کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا. اب دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب، اللہ کی اس کے اوپر بدترین گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کیا جائے. کافر ذمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو مسلمان کو قتل کرنے کی کیسے اجازت دیتے ہیں؟ اور افسوس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جو قتل ہو رہا ہے مسلمانوں کا یا مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اعاذنا اللہ من ذلک، اکثر جو ہے وہ مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ترکی کے کسی ادارے نے یہ رپورٹ چھاپی ہے کہ اس وقت جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان میں سے 90% مسلمانوں کو شہید کرنے والے خود مسلمان ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو قاتل ہیں وہ مسلمان. اور یہ ایک عذاب ہے جو اس امت محمدیہ کے اوپر مسلط ہے. اگر یہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ بات صاف ہو جائے تو بہتر ہے. یہ ایک عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں نہ قاتلوں میں شامل کرے نہ مقتولوں میں شامل کرے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ قل هو القادر، سورۃ الانعام کی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے زمینیں پھٹ جائیں پھنس جاؤ، او یلبسکم شیعا، یا اس بات پر جو قادر ہے کہ وہ تمہیں مختلف پارٹیوں میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ، اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی. ایک دعا کی کہ یا اللہ میری اس امت کے اوپر عذاب عام ہے، پرانی امتوں کے اوپر عذاب آتا تھا، کبھی طوفان نو، کبھی قوم عاد والا، کبھی قوم ثمود والا، ہوا سے، پتھروں سے، بستی کے الٹنے سے پوری پوری قوم ختم ہو جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار میری اس قوم کے اوپر کبھی عذاب عام نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی کہ تمہاری امت جو امت محمدیہ پر کبھی عذاب عام نہیں آئے. دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اے پروردگار کافروں کو میری امت پر اس طرح مسلط نہ کیجیے گا کہ وہ ان کا بیج مار دیں، ان کا انڈا ہی ختم کر دیں، یا سبھی حفیع ہو، حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ ان کا انڈا ہی ختم ہو جائے. اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیج ہی مار دیں. تو اے اللہ کافروں کو اس امت محمدیہ پر اس طرح مسلط نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. چنانچہ کافر کتنی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیج مار دیں، ادھر سے دباتے ہیں مسلمان ادھر سے نکل آتے ہیں، ادھر سے دباتے ہیں یہاں دباتے ہیں مسلمان ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں سے دباتے ہیں یہاں سے مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ چاہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، یہ بس سے باہر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی کہ کبھی بھی کافر امت محمدیہ پر اس طرح غالب نہیں آ سکتے کہ ان کا بیچ مار دے. تیسری دعا آپ نے یہ کی کہ اے پروردگار میری امت کو اختلافات سے محفوظ رکھیے گا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو بدل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی اور کہا کہ اے پروردگار یہ فرمایا پروردگار نے کہ اے محمد جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ پورا ہوتا ہے اور تمہاری قوم کا عذاب یہی ہے کہ ان میں سے بعض بعض کو قتل کریں گے ویسی بعضهم بعضا اور ان میں سے بعض بعض کو گرفتار کریں گے. بس یہ قوم امت محمدیہ کا عذاب ہے. اب اگر ہم یہ سب روایات تفصیل میں بھی موجود ہیں اور سورہ انعام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی تفصیل میں یہ ساری روایات ہیں, احادیث میں آپ پڑھیں یہ بھی ساری روایات آپ کو مل جائیں گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو کرتے رہیں کہ بھئی مسلمانوں میں اتفاق ہو, اتحاد ہو, ایک دوسرے کو قتل نہ کریں, لیکن احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب ایسا عذاب ہے جو اس امت محمدیہ پر شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ بظاہر قیامت تک چلتا رہے گا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی. اب جب یہ بات ہے تو اب ہمارا صرف اتنا کام رہ گیا کہ ہم نہ قاتلوں کا ساتھ دیں نہ مقتولوں کا ساتھ. اسی کو فتنے میں کی احادیث میں کہا جاتا ہے کہ جب فتنہ پھیل رہا ہو اور مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہو تو کچھ حق ادھر ہوتا ہے کچھ باطل ان کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ حق ادھر ہوتا ہے کچھ باطل ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 100% سب باتیں حق ہی ہو رہی ہیں, اس طرح گڑبڑ ادھر بھی ہوتی ہے گڑبڑ ادھر بھی ہوتی ہے. اب اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کس کے پاس کتنا حق ہے تو یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن کی احادیث ہیں بڑی لمبی چوڑی, اس میں یہ احادیث نے یہ بات فرمائی کہ جب فتنے ہوں, فتنوں سے مراد کیا ہے مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہو, تو آپ گھروں میں بیٹھ جاؤ اور فرمایا کہ گھر میں بھی بیٹھو نہیں بلکہ لیٹ جاؤ, گھر میں لیٹ جاؤ. اور فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو جو آدمی دوڑ رہا ہے اس سے بہتر وہ شخص ہے جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے, اور جو شخص چل رہا ہے اس سے بہتر وہ شخص ہے جو کھڑا ہوا ہوا ہے, اور جو شخص کھڑا ہوا ہو فتنوں میں اس سے بہتر وہ شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اور فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بہتر وہ شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے, اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کونوں کا احلا سی بوئی ہو. جب مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو تو اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ, اور احلاس حلف کی جمع ہے اور حلف اس ٹاٹ کو کہتے ہیں جو چادر کے نیچے یا قالین کے نیچے بچھائی جاتی ہے. یہ قالین ہوتا ہے اس کے نیچے آپ اس کی حفاظت کے لیے ایک چیز بچھاتے ہیں جو بھی آپ اس کا نام رکھتے ہیں, تو وہ ہے احلاس حلف. تو فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو بیٹھو بھی مت بلکہ لیٹ جاؤ اور اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ. ذرا ٹاٹ جو ہے قالین کے نیچے پڑی رہتی ہے نظر بھی نہیں آتی, اور بس پڑی ہے تو پڑی ہے, اوپر قالین تو کوئی تو صفائی ہوتی رہتی ہے اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تو فرمایا کونو کا احلاس بھی ہوتی تو تم اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ. اور یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب فتنے پھیل رہے ہوں اور مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں تو صورت میں باہر بھی جھانکو, اور فرمایا کہ من تشرف لها استشرفت, اگر کسی نے فتنے کو جھانکا تو فتنہ اس کو جھانک لے گا. اگر آپ کھڑکی میں جا کر دیکھیں گے تو ادھر کے مسلمان کہیں گے نیچے آ تو بھی شریف ہو, ادھر کے مسلمان کہیں گے تو آ نیچے ہمارے ساتھ شریف ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے کے اندر تم گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ اور فتنوں کو دیکھو بھی مت, ان کو جھانکو بھی مت, کیونکہ اگر تم نے فتنے کو جھانکا تو فتنے تمہیں جھانک دے. اب ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے صحیح طریقہ عمل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان جب بھی لڑائی ہو رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہوتا ہے، نہ 100% حق ادھر ہوتا ہے، نہ 100% باطل ادھر ہوتا ہے. کچھ بات یہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بات وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. اب جب دونوں بھائی بات صحیح، آپ عدالت چلے گا؟ اگر بات میں اختلاف ہے آپ کسی کوئی پنچایت کر لو. قرآن مجید میں ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے، فاصلحوا بینہما. پچھلے سال سورۃ الحجرات کا بیان ہوا تھا، اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ لڑے ان کے درمیان صلح کراؤ، لیکن اگر صلح نہ ہو سکے تو فقاتل الذی تبغی، جو باغی ہے اس سے قتال کر. بہرحال سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو جو مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہو، رحمان کا بندہ ہو، وہ مسلمان کو تو کیا قتل کرے گا؟ اس کے لیے تو ذمی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں. وہ تو جانور کو قتل کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ بھائی اس جانور کو مارنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. اگر نفع اٹھانا ہے تو مار سکتے ہیں، اس کے نقصان سے بچنا ہے تو مار سکتے ہیں، ورنہ جانور کو بھی مارنے کی آپ کو اور مجھے اجازت نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ نہیں قتل کرتے اس جان کو، مسلمان کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو عدالت کے ذریعے سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسلامی معاشرے کے اوپر فرض ہے کہ اس قاتل کو تہخانوں سے نکالو، اس قاتل کو تہخانوں سے نکالا جائے اور نکال کر عدالت میں لایا جائے اور اس سے قصاص لیا جائے. اور ایک جگہ میں قرآن مجید نے فرمایا وَلَكُمْ بِالْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر قصاص نہیں لیا جائے گا تو جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ پھر قاتل تو مل نہیں رہا ان کو، وہ قاتل کے باپ کو قتل کریں گے، قاتل کے بھائی کو قتل کریں گے، قاتل کے چچا کو قتل کریں گے، اور اس کے جواب میں وہ تین قتل کریں گے، ان تین کے جواب میں وہ پانچ کریں گے، ان پانچ کے جواب میں وہ سات کریں گے، زمین فتح سے بھر جائے گی. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ جہاں کہیں قتل ہو تو مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص کا انتظام کریں اور قاتل کو تہخانوں سے نکال کے لائیں جس طرح بھی ہو سکے، اور اس سے قصاص لیا جائے. کیونکہ اگر اس قاتل سے قصاص نہیں لیا گیا تو اتنا بڑا فساد پیدا ہوگا کہ اس کی مثال ملنے کی مشکل ہے. آپ حضرات جو ہے نا وہ آیت سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہی ترجمہ ہے، میں نے غلط تو نہیں کیا نا؟ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اب سن لیجیے، قرآن میں ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے اوپر مقتولین میں قصاص فرض کیا گیا ہے. جس طرح روزے فرض ہے مولانا، بالکل اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ قصاص کو نافذ کیا جائے اور قاتل کو نکالا جائے جہاں بھی وہ چھپا ہوا ہے اور اس سے قصاص لیا جائے. جس طرح روزے فرض ہے اسی طرح قاتل سے قصاص لینا یہ بھی فرض ہے. اس لیے کہ اگر قاتل سے قصاص نہیں لیا گیا ہم سب مارے جائیں گے جیسا کہ مر رہے ہیں، اور اگر قاتل کو اندر سے نکال کر اس سے قصاص لے لیا جائے باقی سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں. قرآن نے کہی جملہ یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو قصاص کے اندر زندگی نہیں ہے، بلکہ قصاص کے اندر تو قاتل کی موت ہے. قصاص کے اندر تو پہلے تو مقتول گیا تھا، جب آپ نے قصاص لیا تو قاتل بھی دنیا سے گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اشارہ کر دیا کہ اگر تم نے قاتل کو نہ نکالا، اس سے قصاص نہ لیا، تو سڑکوں پہ خون بہے گا، پھر لوگ ایک دوسرے سے قصاص لینا شروع کر دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں رہے گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کتنے قتل ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن قاتل کو نہیں پکڑا جا رہا، عدالتوں میں نہیں لایا جا رہا، قصاص نہیں لیا جا رہا. ہم سب فرض کے تارے ہیں، ہم سب ایک طریقے سے فرض کے تارے ہیں، کیونکہ قصاص جو ہے وہ اسلامی ریاست کے اندر فرض کفایہ ہے، اور اس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے. جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح قصاص کا نظام قائم کرنا اور قاتل کو نکال کر اس کا قصاص لینا یہ بھی فرض ہے. بہرحال بات آگے چلی گئی، دوبارہ ہم واپس آ جاتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت کے اندر، جو وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، ہاں مگر حق کے ساتھ. وہ حق کیا ہے؟ قصاص. قصاص کے بدلے میں آپ قتل کریں، وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ، قصاص کے علاوہ، یا کسی کو نہ حق و خاص تک نہیں لگاتے، قتل تک نہیں کرتے. اور اسلام نے تو اس قدر اس کا انتظام کیا ہے. اسلام نے تو اس کا اتنا کہ اگر جان بوجھ کر قتل نہیں بھی کیا، قتل خطا ہوا اور کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا گیا، آپ شکار پر گولی چلا رہے تھے لیکن کوئی آدمی مارا گیا، تو 100 اونٹ آپ کو دینے پڑے، 100 اونٹ آپ کو دینے پڑے. اگر کسی نے کسی کو مکہ مارا اور اس کا دانت ٹوٹ دیا، تو 5 اونٹ دینے پڑے. حدیث شریف صاف احکام، آپ دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتے. اب ہمارا تو حال ہی جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، گھوسا مار دیتے ہیں، ڈانٹ توڑ دیتے ہیں، انگلی توڑ دیتے ہیں، لیکن اگر اسلامی نظام صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے، آپ دوسرے کو ہاتھ لگاتے بیٹھے رہیں گے. کیونکہ اگر ہاتھ لگا دیا یا کونی زور سے مار دی اور نشان پڑ گیا اس کے، آپ کو آپ سے بدلہ لیا جائے. العین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن، اگر کسی نے آپ کا دانت توڑا ہے، اس کا دانت توڑا جائے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں توڑا، ویسے ٹوٹ گیا اس کی غلطی کی وجہ سے، کوئی چیز غلطی سے لگ گئی، تو ایک دانت کے بدلے میں 5 اونٹ اس کو دینے پڑے. ایک انگلی اگر کسی کی توڑ دی گئی تو 10 اونٹ دینے پڑے. اس قدر سخت نظام قائم کیا ہے شریعت نے، تاکہ مسلمانوں کی اور دارالاسلام کے اندر جو انسان رہتے ہیں، ان کی جان مال آبرو محفوظ. اگر آپ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالیں گے تو قصاص لیا جائے گا، کسی کے مال پر ہاتھ ڈالیں گے، چوری کریں گے، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر آپ کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالیں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ زانی ہے، عدالت میں آپ کو بلایا جائے گا. اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، تو زانی کہنے کی وجہ سے آپ کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ سب وہ احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے، اور احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ذکر کیے بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا. ایک فاطمہ مخزومی آتی تو ان سے چوری کی غلطی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب ان کے جو گھر والے تھے وہ بڑے پریشان بھاگے بھاگے، تو ایک صحابی تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، ان کا لقب تھا حب رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچے کہ یار بھائی تم جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو کہ ہماری اس لڑکی کو چھوڑ دیں اور اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سفارش کی. آپ نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہو, لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. یہ نہیں ہو سکتا, کسی کی سفارش کیا نہیں چلے گی, کیسے دوسرے کے مال کے اوپر ہاتھ ڈالا. اسلام کا تو بڑا سب قانون ہے, اس میں جان مال آبرو سب محفوظ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں عالم اسلام کا کیا حال ہے, ہم کہتے تو ہیں کہ عالم اسلام جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے, لیکن عالم اسلام کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کے در پہ ہوا ہوا ہے, ہر مسلمان اور دھوکے بازی اپنے عروج پر مسلمانوں میں پہنچی ہوئی ہے. جب یہ حالات ہوں تو اب آگے کیسے کام چلے؟ تو اسلام کے اندر تو جان مال آبرو سب محفوظ ہے, اور ان میں سب سے بڑا درجہ ہے جان کا, جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ولا یقتلون النفس الذی حرم اللہ الا بالحق, کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو, الا بالحق یعنی نہ حق قتل نہیں کرتے, اگر حق کے ساتھ ہو, قصاص کے ساتھ ہو, عدالت کے ذریعے سے ہو, تو اس کی شریعت نے نہ دینے کی اجازت دی ہے بلکہ بعض وقت کئی صورتوں میں فرض قرار دیا ہے. اس سے آگے اللہ تعالی نے فرمایا ولا یزنون, کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے. زنا تو کیا کرتے, زنا کے قریب تک نہیں جاتے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ فحاشی ہے, بہت برا راستہ ہے. اور یہ زنا بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر حرام ہی رہے ہیں, کبھی اس کی اجازت نہیں. شراب کی تو بعض صورتوں میں اجازت ہوئی ہے لیکن اس کی کبھی اجازت نہیں ہوئی. شرک, قتل اور زنا, یہ تین گناہ یہاں ذکر کیے گئے ہیں. لا یقتلون النفس الذی حرم اللہ الا بالحق, قتل ولا یزنون زنا, اور یہ تینوں بڑے بڑے گناہ ہیں. اور یہ بھی شریعت کی تعلیمات ہیں کہ شریعت نے زنا کے کو روکنے کے لیے سزائیں تجویز کرنے سے پہلے حلال رابطے بہت کھولے, اور یہی فرق ہے اسلام کے نظام میں اور کافرانہ نظام میں. کہ جو کافروں کا نظام ہے مثلا آج کل یورپ کا اور امریکہ وغیرہ کا, جہاں کا زنا اور فحاشی عام ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نکاح کو مشکل سے مشکل کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں زنا خود پھیلتا ہے. اور یہی کوشش اب پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کہ جناب فلاں عمر میں شادی نہیں ہو سکتی, اور جناب ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی, اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. تو کوشش ہی کی جاتی ہے کافروں کے نظام میں کہ نکاح کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں تاکہ زنا عام ہو. اور اسلام جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ نکاح کو آسان کرو, نکاح زیادہ سے زیادہ کرو, نکاح کو پھیلاؤ تاکہ زنا کو روکا جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جو آدمی نکاح کر سکتا ہے فلیتزوج, اس کو نکاح کر لینا چاہیے, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْقَلْبِ, کیونکہ نکاح سے آدمی کی نظر نیچی ہو جاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو اسلام جو ہے وہ شہوت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتا. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سیکس کہہ لیں, آج کل ہم یہاں ممبر پر یہ بات نہیں کرتے, لیکن اس وقت جو معاشرے میں حال ہے تو آپ حضرات شاید مجھ سے زیادہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو شہوت ہے یا سیکس ہے اس کے اندر تین نظریات ہیں. ایک نظریہ ہے مغرب کا, یورپ کا, ملحدین کا, اور یہ ہے کہ سیکس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے دوائیں استعمال کر رہے ہیں, طرح طرح کے تصویریں وہ دکھا رہے ہیں, طرح طرح کے اس کے طریقے بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اس کی ترغیب دے رہے ہیں, گویا وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے مغربی تہذیب کی بنیاد اور ان کا نظریہ. اس کے مقابلے میں مذاہب باطلہ ہیں, جیسے رحبانیت ہے عیسائیوں کے ہاں کہ چرچ میں جو پادری بیٹھا ہوتا ہے یا جو نن بیٹھی ہوتی ہے تو وہ نکاح نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو عبادت کرتے رہے, مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ نکاح تو نہیں کرتے لیکن اندر اندر چون بخلوت می لون کارے دیگر می کونن, جب خلوت میں جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں کہ اعذن اللہ من ذلک, اس کی بھی داستانیں چھپتی رہتی ہیں کہ پادریوں کا اور ننوں کا کیا حال ہے. اسی طرح یہ جوگی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہوت ہے یہ شہوت کو پورا کرنا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس لیے آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے اور یہ شہوت پوری کرنا اچھی بات نہیں ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ شہوت جو ہے نہ اچھی چیز نہ بری چیز بلکہ یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے. شہوت جو ہے یہ انسان کا فطری جذبہ ہے. جس طرح اور جذبے ہیں, آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے, اگر آپ صحت مند ہوں گے آپ کو بھوک لگے گی اپنے وقت پر, پیاس آپ کو لگے گی. اسی طرح اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ پیشاب بھی کریں گے, آپ بخانا بھی کریں گے, یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے انسان کا. اسی طرح اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو شہوت ضرور ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ صحت مند ہیں نارمل انسان ہیں تو آپ کو شہوت تو ضرور ہو. جس طرح اور فطری جذبات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے. لیکن اگر بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ راہ چلتے آپ کسی بھی چیز کو منہ مار دیں, بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے. آپ چیز خریدتے ہیں, گھر لے کر آتے ہیں, پکاتے ہیں, چلیے جیسے اس کو کھاتے ہیں اطمینان سے بیٹھ کے. پیاس اگر آپ کو لگتی ہے تو یہ تو نہیں کہ گندا پانی جو بھی چاہے پی لو, آدمی سوچ سمجھ کے پانی کا انتخاب کرتا ہے, یہ لا سے پیتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, دائیں ہاتھ سے پیتا ہے, تو یہ پانی کبھی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر آدمی کو پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہوتا ہے تو جانوروں کی طرح ایسا تو نہیں ہے یہی مسجد میں بیٹھ جاؤ یا باہر کھڑے ہو کے جناب پیشاب اور پخانہ کرنے لگو, آدمی کی طرح تلاش کرتا ہے, اپنے کپڑوں کا بھی خیال کرتا ہے, جسم کا بھی خیال کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے شہوت کا معاملہ ہے. جس طرح بھوک ہے, پیاس ہے اور پخانہ اور پیشاب ہے, اسی طرح شہوت کی ایک جذبہ ہے. اس کے لیے بھی شریعت نے نکاح کا ایک طریقہ تجویز کیا کہ نکاح کرو تاکہ یہ شہوت جو ہے یہ طریقے کے ساتھ نکل جائے. کیونکہ اگر شہوت کو دبایا جائے, جیسے کہ بعض نیک لوگ کوشش کرتے ہیں یا جیسا کہ راہب کوشش کرتے ہیں, پادری کوشش کرتے ہیں, یا جیسا کہ جوگی کوشش کرتے ہیں, یا دوسرے مذاہب باطلہ کوشش کرتے ہیں کہ شہوت بری چیز, بری چیز, بری چیز, اس کو دباؤ, اس کو کچلو کچلو, تو وہ کچلی ہو جاتی نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں اس سے بدترین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک فطری جذبہ ہے. اور اگر آپ اس شہوت کو بڑھانے کی کوشش کریں, ہر وقت شہوانی خیالات ہی میں رہیں, صبح بھی شہوت, دوپہر بھی شہوت, شام بھی شہوت, نماز میں بھی شہوت, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو ہر وقت بھوک لگتی رہے اور وہ دوائیں کھاتا رہے بھوک بڑھانے کی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر آپ مسلسل دوائیں کھاتے رہو بھوک بڑھانے کی, صبح بھی کھایا پھر دو گھنٹے بعد کھایا پھر دو, تو وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا برا ہوگا؟
برا ہوگا بھی، کھانا کھانے کے ساتھ ہوتا ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ اندازوں نہیں تم کھاتے ہی رہو بس، ہر وقت کھانے کا خیال ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے شہوت کا معاملہ ہے کہ مغربی تہذیب اس کو بڑھاتی رہتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہوت جو ہے وہ برنگیختہ ہو، سیکس، اور یہ جو مذاہب باطلہ ہیں وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں،
دباؤ.
اب یہ دونوں طریقے غلط ہیں. شریعت کہتی ہے کہ نہ اس کو ہوا دو نہ اس کو دبانے کی کوشش کرو، بلکہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گھرو، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اور اگر ایک شادی سے بھی آپ کی شہوت قابو میں نہیں آتی تو دوسری کر لو، ان شاء اللہ ایسی آپ کو تسلی ہوگی.
ہماری
شادی کے بارے میں یہ فرما دیتے کہ شادی جو ہے سرور و شہر، ایک مہینے سے لذت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غموم و ظاہرین، عمر بھر کا غم ہوتا ہے، قصور و ظاہرین، پھر انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ثم نزول و قبرین، پھر آدمی قبر میں چلا جاتا ہے. تو اگر آپ دو تین شادیاں کر لو، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لیکن ایک تو عدل کرو، اور ویسے ہی جب آپ دو یا تین کرو گے اور ہر رات ایک ایک کے گھر میں گزارنی پڑے گی، آپ کا اپنا بیڈ روم تو ختم ہو گیا. اب ایک رات جو ہے وہ اس کے گھر میں جا کے گزاری، دوسری رات آپ نے دوسری بیوی کے گھر میں جا کے گزاری، تیسری رات شرط ضروری ہے کہ آپ تیسری بیوی کے گھر میں گزاریں. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مولانا ایک دن آپ اس کمرے میں سویا کرو، دوسرے دن اس کمرے میں سویا کرو، اور تیسرے دن اس کمرے میں سویا کرو، آپ کہیں گے استاد جی معافی چاہتا ہوں، میں تو ایک ہی کمرہ بس میرے میں تو پاس. لیکن بہرحال شریعت سے اجازت دی ہے کہ دوسری تیسری شادی کرنا چاہو تو کر لو، بشرطے کے انصاف سے کام لو، کیونکہ شریعت شہوت کو کچلنا نہیں چاہتی، شریعت شہوت کو کچلنا نہیں چاہتی، بلکہ شریعت جو ہے وہ شہوت کو قابو میں رکھنا چاہتی ہے اور طریقے سے اس کو نکالنا چاہتی ہے. طریقے سے اگر آپ وہ شہوت کو نکال دیں تو یہ نہ صرف یہ کہ شریعت کے مطابق ہے بلکہ باعث اجر و ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ جائز طریقے سے یہ شہوت پوری نہ کرتا اور ناجائز طریقے سے کہیں مبتلا ہوتا تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ گناہ ہوتا. تو جب اس نے جائز طریقے سے بیوی سے شہوت پوری کر لی اور بیوی نے شوہر کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی تو دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب. اور اس لیے کہتے ہیں کہ شوہر جب بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا. اور اسی لیے حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی آدمی جس کا تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی بیوی سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. وجہ یہ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بیوی جو ہے نا مجھے 10 گناہوں سے بچا رہی ہے، اس بیوی کی وجہ سے میں زنا سے اور زنا کی سب چیزوں سے محفوظ ہوں. اور اسی لیے میاں بیوی کے درمیان معاملے کو کھلا رکھا گیا تاکہ خوب بے تکلفی کے ساتھ یہ اپنی خواہش ایک دوسرے سے پوری کر لیں، تاکہ ان کو کہیں منہ مارنے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہی وجہ ہے وہ میں ایک دو روز پہلے کہہ رہا تھا کہ بیوی شوہر سے کی کبھی معتقد نہیں ہوتی. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے معتقد نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ آخر عشاء میں اٹھ کر اگر شوہر جو ہے وہ عبادت کر بھی رہا ہوگا تو بیوی کو پتا ہے کہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا ہوگا. تو یہ ایک دوسرے کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. دیکھو قرآن نے عجیب بات کہی، قرآن کی ایک ایک بات ایسی ہے کہ آدمی اس کو قربان ہو جائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. جس طرح لباس آدمی جو ہے نا اس سے راحت ملتی رہتی ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہر وقت اس کی راحت، اور لباس اترا ننگا کھڑا ہو گیا تو یہ قرآن نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور سے تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. اسی لیے جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بیوی سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے اور حقیقت بھی یہ ہے، کیونکہ بیوی جو ہے انسان کو سب طرح کے گناہوں سے بچاتی. تو حاصل یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ سیکس کو دباؤ، نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ سیکس کو ہوا دو. شریعت یہ کہتی ہے کہ جائز طریقے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں وہ جائز طریقے سے پوری کر لو، شادی کر لو اور خود بھی خوش رہو اور جناب گھر بناؤ، بیوی بھی خوش رہے اور دونوں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ولا یزنون، کہ یہ جو رحمان کے بندے ہیں یہ زنا نہیں کرتے، یعنی نکاح کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان نکاح من سنتی، سنتے رہتے ہیں آپ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے کس کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت. اس لیے کہ نکاح کے بغیر آدمی زنا سے نہیں بچ سکتا، نکاح کے بغیر آدمی زنا سے نہیں بچ سکتا الا ماشاء اللہ. قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان رسولوں کی بیویاں بھی بنائی، ان کی اولاد بھی بنائی. بیوی کا ہونا، اولاد کا ہونا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام. بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ جی تو اکثر بیویاں ایک سے زائد ہوتی تھیں، اور یہ کبھی بھی عیب نہیں سمجھا گیا. بلکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کو عیب سمجھتا ہو تو مجھے اس کے کفر کا خدشہ ہے. اس لیے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، اس کو برا سمجھنا کیسے ممکن؟ تو بہرحال آپ تیسری بات جو فرمائی ولا یزنون، یہ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله.
www.deenislam.com اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ جنہیں زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالہ کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کمالا اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہیں. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضوی، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضوی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف لکھنوی صاحب مرتضوی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان تھی اور دیگر علماء پاکستان کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مستقل یعنی آن لائن دارالفتاح اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔